وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله قال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي ثلاثون كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم تو فخر قوم و مکان زدہ زمین و زمان امیر لشکر انبیاء شہ ابرار تو گوئے گل ہے جو مثل گل ہیں اور نبی تو نور شمس ہیں جو اور ہیں شمس و نہار جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار صاحب صدر معزز حاضرین علماء کرام دانشور حضرات اور میرے طالب علم ساتھیوں سپاہی صحابہ کے غیور کارکن سب سے پہلے میں سپاہی صحابہ سٹوڈنٹس کے ان تمام ذمہ داران کو جنہوں نے آج کی اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد عمل میں لانے کے لیے انتھک جدوجہد اور مسلسل کئی روز محنت کر کے اس نشست کا اہتمام کیا ہے انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی اس کاوش پر میں انہیں شاباش دیتا ہوں. میرے بھائیوں سپاہ صحابہ عوام میں ہو طلباء میں ہو وکلاء میں ہو ہر شعبہ زندگی میں سپاہ صحابہ اپنا وجود قائم کر رہی ہے یا رکھتی ہے تو مقصد کیا ہے. ہر جماعت کا ایک مقصد اور ایک پروگرام ہوتا ہے. سپاہی صحابہ کا پروگرام کیا ہے میں تھوڑی سی اس طرف توجہ دلا کر عنوان کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ مجھ سے قبل حضرت مولانا جالندری مدظم العالی نے بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز دین ہے مذہب ہے اور اسی پر انسان کی دونوں جہانوں کی کامیابی یا ناکامی کا دارومدار ہے. اور یہ کتنی قیمتی چیز ہے کہ جس پہ پیغمبر بھی اپنی جان کو قربان کرنے کے عزم کا عدل اعلان اظہار فرما چکے ہیں. سپاہ صحابہ دین کے دشمنوں کی طرف سے دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کا نام لے کر دین کا پیرہن استعمال کر کے لادینیت کو فروغ دے کر دین کے نام سے لادینیت کی طرف علماء کو، وکلاء کو، طلباء کو، تاجروں کو، مزدوروں کو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان کو جو دشمن دین طاقت دین کا نام لے کر لادینیت کی طرف بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے، اس سازش کو بے نقاب کرنا، مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کا تحفظ کرنا، یہ سپاہ صحابہ کا کام ہے۔ سپاہ صحابہ کا کام بظاہر کسی کو اہم نظر آئے یا نہ آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی ملک کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، کوئی طلباء کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی مخصوص مفادات کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے، سپاہ صحابہ دین کے تحفظ کے لیے، دین کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے، نوجوانوں کے قلوب و اذہان میں دین کی عقیدے کی پختگی اور دین سے محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جب دین سب سے بڑی قیمتی چیز ہے تو دین کا پھیلانا بھی سب سے بڑا کام ہے، دین کا تحفظ بھی سب سے بڑا کام ہے۔ میرے بھائیو، آج کی اس نشست کا جو عنوان رکھا گیا ہے خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان رکھ دینا یہ کوئی حادثاتی بات نہیں، یہ کوئی عام روایتی بات نہیں ہے۔ اگر سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا مقصد ہے تو سیرت النبی کانفرنس کا عنوان بھی دیا جا سکتا ہے، اور بھی بے شمار عنوانات دیے جا سکتے ہیں۔ خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان کیوں دیا گیا؟ کہ جس طرح ختم نبوت کے منکروں نے پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، ذلی نبی کا نام لے کر، مجازی نبی کا نام لے کر، اور اسی طرح طفیلی نبی کا نام لے کر، بروزی نبی کا نام لے کر، نبوت کے مقام میں سراغ لگانے، نقب لگانے کی کوشش کی، اسی طرح امت میں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ عصمت کا نام لے کر اور معصومیت کا لبادہ کسی اور کو پہنا کر پیغمبر کے مقابلے میں اسے لا کر کھڑا کر کے دنیا سے غیر نبی کو معصوم بنوانا، اس کی کوشش وسیع پیمانے پر ہو رہی تھی۔ تو سپاہ صحابہ اس دین کے اندر ڈالی جانے والی رکھنا اور دین کے اندر کیے جانے والے سوراخ، عقیدہ اور نظریہ کی امامت میں لگائے جانے والے اس نقب کو محسوس کرتی ہوئی ضروری سمجھی کہ وہ اس مسئلہ کی بھی وضاحت کرے۔ جس طرح اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جس طرح پیغمبر اسلام کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، جس طرح اس قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، جس طرح اس نظام کے بعد کوئی نظام نہیں ہے، اسی طرح پیغمبر کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہے، کوئی معصوم بھی۔ عصمت خاصہ پیغمبر ہے، عصمت خاصہ پیغمبر ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں کہ نبی اور رسول کی بے شمار حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ہر نبی اپنی قوم کا امام بھی ہوتا ہے، مقتدا بھی ہوتا ہے، اپنی قوم کا استاد بھی ہوتا ہے، اپنی قوم کے لیے نشاندہی کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور پھر نبی کی نسبت ایک رب سے ہوتی ہے، ایک امت سے ہوتی ہے، اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے۔ انسان کا استاد انسان ہوگا لیکن نبی کا استاد رب ہوتا ہے۔ تو جب کوئی، اور پھر نبی کی حیثیت ایک سفیر کی بھی ہے، کوئی بھی ملک ایسا سفیر، ایسا قاصد کسی دوسرے ملک میں نہیں بھیجتا جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ ہمارا پیغام پہنچانے میں گڑبڑ کرے گا، یہ خوف یا ڈر یا مال و دولت کی چھنکار پہ دیکھ کر ہماری ترجمانی کا حق ادا کرنے سے قاصر رہے گا،
جو دباؤ کو قبول کرے, جو مفادات کے جال میں پھنس جائے, اور جو خوف و وحشت کے ذریعے حق گوئی سے رک جائے, کوئی حکومت اسے اپنا نمائندہ اور سفیر بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن ہر سفیر کے لیے, نمائندہ کے لیے ظاہری طور پر جائزہ لینے کے بے شمار طریقے ہیں. کوئی ایسا آلہ آج تک ایجاد نہیں ہو سکا کہ جس کے ذریعے سے اس کی دل کی کیفیت کو پڑھا جا سکے, اس کی نیت کو معلوم کیا جا سکے, اور اس کے عزم و ہمت اور حوصلے کو ناپا جا سکے. اللہ کے رسول کائنات انسانی کی طرف اللہ کے قاصد اور اللہ کے شفیع کی بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں. تو پروردگار عالم اپنا مقدس نظام دین اسلام اسی کے حوالے کریں گے جس کے بارے میں اللہ کو یہ یقین ہے کہ وہ دنیا میں جا کر مصائب و آلام سختیاں اور پریشانیاں برداشت کر لے گا, وہ اپنے وجود پہ پتھروں کی بارش کو برداشت کر لے گا, وہ بیت اللہ میں اپنے مقدس وجود پر اوجری کو برداشت کر لے گا, اس کے گلے میں اگر کپڑا ڈال کر گھسیٹا گیا وہ اسے برداشت کر لے گا, پوری قوم مخالفت پہ تل آئی وہ اسے برداشت کر لے گا, وطن چھوڑنا پڑا وہ اسے برداشت کر لے گا, ہر طرح کی مخالفت مول لینی پڑی اسے برداشت کر لے گا, ساتھیوں کو تپتے انگاروں پہ دیکھ کر برداشت کر لے گا, تختہ دار پہ چڑھتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر لے گا, خوف پہ تیل کے کڑاؤں میں کودتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر لے گا, لیکن اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بچت اختیار نہیں کرے گا. آئیے تھوڑا سا دیکھیے, آج لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بچت ہونی چاہیے, لچک کسی اور دنیا کے معاملے میں کاروبار کے معاملے میں آ سکتی ہے, دین کے بارے میں لچک پیدا کرنا یہ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے اور یہ دین کے ساتھ غداری کے مترادف ہے. تمام مشرکین مکہ بڑے ہی سنجیدہ ہو کر ایک دن ٹھنڈے دل سے غور کرنے لگے کہ یارو, یہ مکہ میں جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا ہے, باپ بیٹے کے درمیان میں اختلاف شروع ہو گیا ہے, غلام ہمارے نافرمان بن گئے ہیں, بھائی بھائی سے الگ ہو گیا ہے, ہم راہیں روک رہے ہیں, ہم مار رہے ہیں, ہم پیٹ رہے ہیں, کوئی ایسا حل نکالو, کوئی ایسا راستہ نکالو کہ ہم مکہ میں امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں, کوئی ایسا فارمولا نکالو کہ جس کے ذریعے سے ہمارا اتحاد ہو جائے. تو مکہ کے مشرکوں نے اتحاد کا ایک فارمولا نکالا. اتحاد بذات ہی کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن جب اتحاد کا فارمولا یہ ہو کہ اتحاد بین المسلمین والکافرین, تو فارمولا نکالا, اور وہ فارمولا بھی عجیب و غریب تھا. فارمولا یہ تھا کہ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں, عورت کی خواہش ہے پیش کرتے ہیں, سرداری چاہیے تو تسلیم کرنے کو تیار ہیں, ایک کام آپ کر لیجئے, اپنی نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, حج کریے, طواف کیجئے, اور اللہ کی عبادت جیسے آپ کو اللہ کا حکم ہے اسی طرح کیجئے, ایک کام ہمارا, ایک بات ہماری مان لیجئے کہ غیر اللہ کی نفی نہ کیجئے, غیر اللہ کی نفی, جھوٹوں کو جھوٹا نہ کہیے, باطل کو باطل نہ کہیے, غلط کو غلط نہ کہیے. یہ ہمارے 360, یہ لات و منات, یہ عزا و میلا جن سے ہماری روحانی جذبات وابستہ ہیں, جن کے سامنے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جھکتے ہوئے پایا ہے, آپ اپنے رب کی شان بیان کریں, عظمت بیان کریں, اپنے رب کی وحدانیت کا پھیرا لہرائیں, اپنی نماز پر روزہ رکھیں, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ایک بات اپنی بات کرو, ہمارے جھوٹوں کو جھوٹا, ہمارے جھوٹوں کو جھوٹا. یہ پیشکش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ اتحاد کا فارمولا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ سرداری بھی مل جائے گی, دولت بھی مل جائے گی, لالچ اور فارمولا یہ. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو گھر واپس پلٹے, اس کیفیت کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا. حضرت جناب ابو طالب حضور کا انتظار دروازے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے کر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو سمجھے کہ آج کوئی اہم بات ہے. فرمایا چاچا خیریت تو ہے؟ جواب دیا بھتیجے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, اور بیٹھو. بیٹھے. فرمایا چاچا کیا بات ہے؟ تو ابو طالب نے کہا بیٹے آج مکہ کے سردار آئے تھے, قریش کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے, اور انہوں نے مجھے آ کر ایک بات کہی ہے, اگر آپ اس بات کو مان لیں تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا, اور اس کے ذریعے سے آئے دن کی یہ مخالفت, یہ لڑائی, یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کہنے تھے؟ جناب ابو طالب نے یہ پوری بات حضور کے سامنے تفصیل سے رکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا آپ کا کیا خیال ہے, چچا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو الفاظوں کا معنی یہ ہے. ابو طالب نے کہا بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, میں تمہیں اب مزید تمہارے ساتھ مشقتیں برداشت نہیں کر سکتا. دوسرے لفظوں میں ابو طالب یہ کہہ رہے تھے میرے بڑھاپے پہ ترس کھاؤ, میرے سفید بالوں کا خیال کرو, میری کمزوری کا احساس کرو, اور مکہ والوں کی بات مانو. جب یہ بات سنی, آپ روایات کو پڑھے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اس کے کھڑے ہو گئے. فرمایا چچا تم بھی یہ رائے دیتے ہو کہ میں اپنے موقع میں لچک پیدا کر لوں؟ آپ بھی یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کی بات تسلیم کر لوں؟ چچا وہ دوبارہ آپ سے معلوم کرنے آئیں گے کہ میں نے کیا جواب دیا ہے, تو انہیں کہہ دیجئے کہ تم سرداری عورت عورت کی بات کرتے ہو, آسمانوں کا سورج میرے بائیں ہاتھ پر رکھو, آسمانوں کا چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھو, اور مجھے یہ کہو کہ جھوٹوں کو جھوٹا نہ کہوں, میں چار سورج کو زمین پر دے ماروں گا, حق بات کے اظہار کرنے سے باز نہیں آ سکتا. میرے بھائیوں کیا ہے؟ یہ ہے مقام عصمت, یہ ہے معصومیت. معصوم وہ ہوتا ہے جو کسی کے دباؤ میں نہیں آتا, معصوم وہ ہوتا ہے جو اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں ہونے دیتا, معصوم وہ ہوتا ہے جو رب کی دی ہوئی امانت کو پوری طریقے سے آگے پہنچاتا ہے, پورے طریقے سے آگے پہنچاتا ہے. اس لیے بھی معصوم ہونا نبی کا ضروری ہے. میں اس پر دلائل دے رہا ہوں, تھوڑی سی توجہ, کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری کیوں ہے. ایک نبی کا معصوم ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبوت کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہوتا ہے. نبوت کا دل ایسا صاف و شفاف آئینہ ہوتا ہے جس پر تجلیات الہی کا الہام کی کیفیت میں وحی کی صورت میں مرور ہوتا ہے, اور غیر معصوم دل کبھی بھی صاف و شفاف آئینہ نہیں بن سکتا. جس دل پر گناہوں کی سیاہی آئے, اور آپ کے سامنے وہ روایت رہی, فرمایا جو گناہ کرتا ہے اس پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا تو دوسرا نقطہ, یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور معصوم دل کا ہونا نبی کا ضروری اس لیے ہے کہ اس کا تعلق آسمانی وحی سے ہے, وحی کو اشاروں کو سمجھنے کے لیے, وحی کی توانائی کو برداشت کرنے کے لیے, اور ربانی کے پروردگار عالم کی طرف سے آنے والے الہامات کو جذب کرنے کے لیے جس دل کی ضرورت ہے وہ معصوم دل ہی ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے نبوت معصومیت نبوت کا خاصہ ہے, معصومیت نبوت کا خاصہ ہے. اور دنیا میں دو ہی مقام ہیں جو آدمی کوشش اور جدوجہد سے حاصل نہیں کر سکتا. دنیا میں دو ترقیاں ہیں, ایک ترقی نیچے سے اوپر کی طرف وہ ہوتی ہے, ایک ترقی اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے. نیچے سے اوپر والی ترقی آپ روزانہ دیکھتے ہیں, एक बच्चा है आज पैदा हुआ कल बैठने लगा फिर चलने लगा फिर बोलने लगा फिर समझने लगा फिर पढ़ने लगा पहले कच्ची में आया फिर पक्की में आया फिर पहली जमात चलते चलते डॉक्टर बना इंजीनियर बना ये नीचे से ऊपर को तरक्की हो रही है इसकी कोई हद नहीं है एक बहुत बड़ा डॉक्टर है कल इससे भी बड़ा डॉक्टर पैदा हो सकता है बहुत बड़ा इंजीनियर है कल इससे भी बड़ा पैदा हो सकता है बहुत बड़ा फलसफी साइंसदान है कल इससे भी बड़ा आ सकता है कोशिश से तो जो है हासिल होने वाली तरक्की और एक तरक्की है वो जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है यानी अल्लाह की तरफ से जो इंसानों को हासिल होती है एक है नबूवत की तरक्की एक है सहाबियत की तरक्की नबूवत और सहाबियत ये कस्बी मनसब नहीं है ये वहबी मनसब है और जो वहबी मनासब होते हैं उन्हें जद्दोजहद और कोशिश के लिए हासिल नहीं किया जा सकता तो इस्मत की तरक्की अंबिया अलैहिस्सलाम को वहबी तौर पर मिलती है जो उनके बाद कोई सहाबी भी हासिल नहीं कर सकता और सहाबियत का मकाम भी जिसे रब चाहे उसे अता होता है इसादत बजोर का नब्शन खुदाए बख्शिंदा आज कोई शख्स हजार साल इबादत करे वो वक्त का गौस कुतुब अब्दाल हो सकता है आज सानिये बू हनीफा पैदा हो सकते हैं आज अहमद इब्ने हम्बल की मिसाल आ सकती है आज शाफी का दौर दोबारा दोहरा याद आ सकता है आज कोई शख्सियत गदालीय दौरा कहलवा सकती है आज कोई शिबली और बगदादी की याद ताजा हो सकती है लेकिन लाख साल इबादत करो फिलहाल के जूतों को भी कोई नहीं बांध सकता कि वो वर्तमान मकाम वो अल्लाह की तरफ से दिया गया मनसब और मकाम है तो मेरे भाइयों अब मैं जरा वजाहत करना चाहता हूं जब पैगंबर के साथ जरूरी है कि हर पैगंबर और नबी मासूम हो तो फिर नबियों का सिलसिला चल रहा है या बंद हो गया नबियों का सिलसिला बंद हो गया या चल रहा है बंद हो गया है हमारे नबी आखिरी नबी हैं आखिरी रसूल है अब अगर कोई कहता है कि पैगंबर के बाद भी कोई नबी आया तो वो खत्म नबूवत का मुनकर है इसी तरह हमारे पैगंबर आखिरी मासूम है अब कोई कहे कि पैगंबर के बाद एक मासूम आया पांच मासूम आए दस मासूम आए बारह मासूम आए ये भी पैगंबर की इस्मत पैगंबर के खातिमुल मासूम होने का इंकार है जो मकाम खत्म नबूवत के मुनकर का है वही मकाम खात्मुल मासूमीन की खत्म मासूमियत के मुनकर का भी वही मकाम है मेरे भाइयों आपको एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं जिन्होंने पैगंबर के बाद इस्मत का दरवाजा खुला रखा उन्होंने फिर इस्मत तक बात नहीं की उन्होंने कहा अगर इस्मत बाकी रही तो फिर वही भी बाकी रही पैगंबर के बाद इस्मत बाकी रही तो वही भी बाकी रही हर एक मासूम पर वही आती रही जिब्रील आता रहा पैगंबर के बाद इस्मत बाकी रही तो निजाम भी बशरियत भी तब्दील होती रही पैगंबर के बाद जिन्हें मासूम माना उन पे वही का नजूल माना पैगंबर के बाद जिन्हें मासूम माना फिर उन्हें ये इख्तियार भी दिए गए कि हमारा हर हर मासूम ये इख्तियार रखता है कि खुदा की हराम करता चीज को हलाल कर सकता है हलाल करता चीज को हराम कर सकता है अगर शुरू से दरवाजा है इस्मत ही बंद किया जाए तो इस्लाम की बका इस्लाम का तहफ्फुज अकीदे और नजरिए का तहफ्फुज होगा अगर थोड़ी देर के लिए एक के लिए या दो के लिए इस्मत का दरवाजा खुला छोड़ेंगे तो फिर इस्मत से आगे वही भी मानना पड़ेगी फिर वही से आगे शरीयत की तब्दीली के अहकाम भी मानना पड़ेंगे फिर उससे आगे बढ़कर तो यहां तक मानना पड़ेगा कि कहने वालों ने फिर यहां तक कह दिया कि जो मासूम है और पैगंबर के बाद आए हैं पैगंबर के बाद आने वाले मासूम अल्लाह के नबियों से भी आगे निकल गए अल्लाह के नबियों से भी आगे निकल गए मासूमियत का यह अकीदा पैगंबर के बाद इस्मत के कुछ अफराद तक चलने का यह अकीदा आज पूरी दुनिया में अरबों खरबों डॉलरों के इस्तेमाल के साथ इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में इस अकीदे की तशहीर की जा रही है पूरी दुनिया को यह अकीदा मनवाने की कोशिश की जा रही है और बच्चे बच्चे के जहन में पैगंबर के बाद कुछ लोगों को मासूम बनाकर दाखिल करने की कोशिश की जा रही है अगर आप सिपाही सहाबा अला वजी बसीरत پورے طریقے سے اجماع امت کے ساتھ، علماء کرام کے فتاوا کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی کے ساتھ یہ سمجھتی ہے پیغمبر کے بعد عصمت کا دروازہ کھلا رکھنا یہ پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار ہے، پیغمبر کے بعد عصمت کا دروازہ کھلا چھوڑنا یہ وحی الہی کے تسلسل کا ایک تسلسل کا بہانہ بنتا ہے، پیغمبر کے بعد عصمت کے دروازہ کھلا رکھنے سے 12 معصوموں کو نبیوں سے اعلیٰ ماننا پڑتا ہے، اور یہ عقیدہ سراسر اسلام کے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے، اور پھر جب اس عقیدے کو اسلام کے نام سے پوری دنیا میں شائع کیا جا رہا ہو تو اس وقت ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے میدان میں آئے، اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے میدان میں آئے، اپنے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا ہمارے نبی آخری معصوم ہیں، اپنے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا کہ پیغمبر اسلام کے بعد معصومیت کا دروازہ بند ہے، اور اپنے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا کہ اگر آنے والا مہدی بھی آئے گا تو وہ ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پیدا ہوگا، تو وہ آ کر بھی پیغمبر کی شریعت کے مطابق چلے گا، ہم اس مہدی کے پیچھے نہیں لگے ہوئے جسے معصوم بھی کہا جاتا ہے، اور جو آ کر اس طرح آئے گا کہ پیغمبر اس کے ہاتھ پہ بقول ان کے بیعت کریں گے، اور وہ آ کر ایک نئی شریعت لے آئے گا، وہ فیصلے داؤدی شریعت کے مطابق کرے گا، پیغمبر اسلام کی شریعت کو معطل کر دے گا، ہم اس عقیدے اور نظریے کو جو آج اسلام کے نام پر کروڑوں روپے ڈالر خرچ کر کے پھیلایا جا رہا ہے عوام مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کے تحفظ کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں ہمارے نبی آخری معصوم ہے، ہمارے نبی آخری، ہمارے پیغمبر کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی بند ہے، وحی کا سلسلہ بھی بند ہے، شریعت کا سلسلہ بھی بند ہے، اور ہمارے نبی کے بعد معصومیت کا سلسلہ بھی بند ہے۔ میرے بھائی، اس کے بعد میں آپ حضرات سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ہم سب کے لیے ایک نمونہ اور مثال راہ ہے، اور یقین جانیے دنیا میں کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا جس کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد دنیا کے ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو اپنے لیے رہنمائی ملے۔ آپ جرنیل کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک شعبے کے ساتھ اس کی تفصیلات رہنمائی حاصل ہوگی، آپ سیاست دان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو سیاست میں رہنمائی حاصل ہوگی، آپ تاجر کی زندگی کا مطالعہ کریں تجارت کے اصول و ضابطے آپ کو معلوم ہوں گے، آپ کسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو کھیتی باڑی کے طریقے کار آپ کو معلوم ہوں گے۔ کائنات میں ایک مکمل و اکمل شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے آئی ہے جو جس زاویے سے، جس انداز سے، جس فکر سے، جس انداز، جس طریقے سے پیغمبر کی زندگی سے اپنے لیے سبق چاہے اسے پیغمبر کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ملے گی، وہ پڑھتا چلا جائے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتا چلا جائے۔ کوئی چاہتا ہے وہ تجارت کے اصولوں کو دیکھے تو آؤ شام کی منڈیوں میں اس تاجر کو دیکھے کہ جس نے شام کی منڈی میں کھجوریں اتاری تو پیلی کھجوریں الگ کر دیں، سوکھی کھجوریں الگ کر دیں، اچھا مال الگ کر دیا اور خستہ مال الگ کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں اللہ کی مخلوق کو دھوکہ نہیں دے سکتا، من رسلا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے میں جرنیل کی زندگی کو دیکھوں تو وہ دیکھو وہ کتنا عظیم جرنیل تھا جو 313 کو لے کر آیا ہے، ہزاروں کے غالب کر کے گیا ہے، وہ کتنا عظیم جرنیل تھا جو مٹھی بھر جماعتوں کو لاتا تھا تو کفر کے قلعوں میں دراڑے پیدا کر دیتا تھا، وہ کتنا عظیم جرنیل ہے جس کی پیدا کی ہوئی جماعت کے ایک ایک فرد نے یہ کہا یہ 60,000 کفر کا اجتماع ہے، ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، 60,000 کے لیے کافی ہوں۔ وہ کتنا عظیم جرنیل تھا جس نے خالد ابن ولید جیسے انسانوں کو پیدا کیا، وہ کتنا عظیم جرنیل تھا جس نے صدیق اکبر جیسے صدیقوں کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی چاہتا ہے میں پیغمبر کی سیاست کو دیکھوں، پیغمبر کی فراست کو دیکھوں، تو وہ آئے پیغمبر کی سیاست کو دیکھے جہاں انتقام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، پیغمبر کی سیاست کو دیکھے جہاں مفادات کا کوئی دخل نہیں ہے، پیغمبر کی سیاست کو دیکھے، یہ ایسی سیاست ہے
اگر آج فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں، فرمایا لا تسلیم علیکم اليوم، جاؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں معلم کی حیثیت سے، وہ پیغمبر اسلام کو اس حیثیت سے دیکھے. آج کوئی استاد اپنے شاگردوں کو سبق دیتا ہے، پھر امتحان ہوتا ہے، 50% نتیجہ ہے، 70% نتیجہ ہے. یہ وہ استاد ہے، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جس نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم دی ہے، امتحان رب نے لیا ہے، نتیجہ سنایا ہے. اولئک هم المؤمنون منافقا، یہ سب کے سب پاس ہو گئے، یہ سب کے سب پاس ہو گئے. میرے بھائیو، پیغمبر اسلام کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے، ایسی ایک ہماری تحریک کا نام ہے، ایسی ایک مکمل و اکمل کتاب کا نام ہے، جو جس انداز سے آئے، جہاں سے شروع کرے، اس کو ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی، اور زندگی گزارنے کے اعلیٰ اصول، اعلیٰ ضابطے ملیں گے. اور پیغمبر کی یہی زندگی ہے کہ جو کائنات میں رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت، فلاح، کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بن چکی ہے، اور کامرانی کی ضمانت بن چکی ہے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ نوجوانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے. آپ نے اسی حال میں اور مختلف عنوانات پر مشاعرے بھی سنے ہوں گے، پروگرام بھی سنے ہوں گے، اور آئندہ بھی سنیں گے، لیکن سپاہ صحابہ کی طرف سے جب بھی کوئی پروگرام آپ دیکھیں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ نوجوانوں کو دین کے قریب کرنا، نوجوانوں کو پیغمبر اسلام کے عشق سے سرشار کرنا، نوجوانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا، نوجوانوں کا تعلق صحابہ کرام سے جوڑنا، نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرنا، نوجوانوں کو آج خلافت راستہ کے دور کے احیاء کے لیے جدوجہد کرنے پر تیار کرنا، نوجوانوں کو اسلام کے لیے تن من جن کی قربانی دینے کے لیے اٹھا دینا. سپاہ صحابہ لمحہ لمحہ پر، قدم قدم پر، یہی مقصد لے کر، یہی پروگرام لے کر کہ آؤ، ہماری کامیابی کی ضمانت پیغمبر کے طریقوں میں ہے. آؤ، ہم اس نظام کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں انداز وہی اختیار کرنا پڑے گا جو پیغمبر کی جماعت نے اختیار کیا تھا. اور میرے بھائیوں، پیغمبر اسلام کی جماعت آئی تو آخر میں یہ دو منٹ، ایک منٹ میں یہ بات کہتا چلوں، یہی تو وہ جماعت ہے جس پہ پیغمبر کو ناز تھا، اور یہی تو وہ جماعت ہے جس پہ خدا کو ناز تھا، یہی تو وہ جماعت ہے جس نے رب کے دین کو پیغمبر سے لیا ہے، امت میں پہنچایا ہے، یہی وہ جماعت ہے جو یہ کہتا ہے اپنی نماز پڑھو، اپنا روزہ رکھو، چھوڑو اور باتوں کو. میرا سوال ہے، تیری نماز ثابت کہاں سے ہوئی؟ میرا سوال ہے، نماز تو دور کی بات ہے، تو یہ بتلا کہ یہ وضو تجھے بتلایا کس نے ہے کہ پیغمبر نے ایسے کیا تھا؟ وضو کا طریقہ پیغمبر کی ذات سے صحابہ نے دیا. پیغمبر کو وضو کرتے صحابہ نے دیکھا، کنڈی کرتے صحابہ نے دیکھا، نماز پڑھتے صحابہ نے دیکھا، حج کرتے صحابہ نے دیکھا، ذکر کرتے صحابہ نے دیکھا، جہاد کرتے صحابہ نے دیکھا، تجارت کرتے صحابہ نے دیکھا. صحابہ کے در پہ آؤ گے تو پیغمبر تک چلے جاؤ گے، صحابہ کو چھوڑو گے تو منزل کے راستہ کسی اور طرف سے نکل جائے گا، لیکن پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتا، پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتا. اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ اب تیر و تلوار کے ذریعے، اب میدان جنگ کے ذریعے اسلام کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام پر مسلمانوں پہ غلبہ نہیں کیا جا سکتا، تو 14 صدیاں قبل سے یہ سازش تیار کی کہ یہ کہو کہ رب کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ تو ہمارے جیسے انسان تھے، ان سے تو یہ ہوا، ان سے فلاح ہوا. کیوں؟ جب صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا تو دین سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا. اور میرے بھائیوں، صحابہ پر اعتماد آنا ہے تو دوسرے لفظوں میں دین پر اعتماد پیدا ہونا ہے. صحابہ کی یہ حیثیت تھی تو اسی کے پیش نظر قرآن نے کہا میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، یہ پکے مومن ہیں. قرآن نے کہا میں نے ان کو آگ پہ چلا کر دیکھا ہے، یہ فائزون ہے. قرآن نے کہا میں نے بچوں سے جدا کر کے دیکھا ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے عشق ہیں. قرآن نے کہا وہ اردو فی سبیلی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں ستائے جاتے تھے، بچے قربان کر دیتے تھے، لیکن میرے دین کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، رب ان سے راضی ہو گیا ہے. اور قرآن نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ، جو حضرات اہل علم ہیں، عربی سے تھوڑی سی تعلق رکھتے ہیں، وہ دیکھیں یہاں دونوں لفظ ماضی کے سیگے ماضی کے استعمال ہوئے ہیں. رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ
راضی ہو گیا ہے. اور اللہ کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے آج کیا ہو رہا ہے, یہ بھی معلوم ہے کل کیا ہوا تھا, اور یہ بھی معلوم ہے کل کیا ہوگا, کل کیا, کون کیا کر رہا ہے, کس نیت سے کر رہا ہے, اور کب تک کرتا رہے گا. اس حال کے کائنات نے جو ماضی حال مستقبل سے آگاہ ہے اب اس نے اعلان کر چھوڑا رضی اللہ عنہم, اور قرآن ہے قیامت کی صبح تک پڑا جانا ہے رضی اللہ عنہم. رب ان سے راضی ہو گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ بقول دشمنان صحابہ صحابہ کرام سے کوئی ایسا فعل بھی سرزد ہونا تھا کہ وہ حلقہ اسلام سے باہر نکل جاتے, کوئی ایسا کام بھی ان سے سرزد ہونا تھا جس کی وجہ سے وہ دیندار نہ رہتے, اللہ کی رضا کے مستحق میں ٹھہرتے, تو رب اس لازوال کتاب میں رضی اللہ کا القاب ان کو کبھی بھی عطا. اور پھر فرمایا بآلہم, جنت ان کے لیے تیار کر دی, جنت ان کے لیے تیار, جنت ان کے نام الاٹ کر دی, جنت ان کے لیے تیار کر دی. اب صحابہ پہ اعتراض کرنے والا صحابہ پہ معترض نہیں ہے, بات صحابہ کی نہیں ہے, اب بات رب تک جا پہنچے گی کہ اس رب کو معلوم نہیں تھا کہ کل یہ ہونے والا ہے, اس نے ان کے لیے رضا کے اعلان کر چکے, اسے معلوم نہیں تھا کل یہ دین سے پھرنے والے ہیں, اس نے جنت الاٹ کر دی ہے. بلکہ قرآن کو پڑھو تو قرآن یہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس, اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح لاؤ. اور آگے چل کر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ, ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ. نہ آخر میں ایک مرتبہ پھر ان تمام اساتذہ کرام کا, ان تمام علماء کرام کا, ان تمام معزز شخصیات کا, ہمارے شہر کی ان تمام مایا ناز شخصیات کا, اور طلباء کرام کا, اسٹوڈنٹ حضرات کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج کے اس کانفرنس کو, آج کے اس پروگرام کو بہت زیادہ کامیاب بنایا. اور میں ممکن ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوں جو آپ میری باتوں پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ اس دور میں دین کے دشمنوں کے خلاف اور دین کے خلاف سازشی عناصر کی سازشوں کو ناکام کرنے کے خلاف اگر علم جہاد بلند کر کے کوئی جماعت میدان میں اترتی ہے تو اس جماعت کے کام سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. سپاہ صحابہ نہ مفاد کی جنگ لڑتی ہے, نہ اقتدار کی جنگ لڑتی ہے, نہ مخصوص گروہ کے لیے کام کرتی ہے, نہ مخصوص مفادات کے لیے سرگرم عمل ہے. سپاہ صحابہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کی تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے, عقیدے اور نظریے کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ فکری جنگ جو پوری ایک عالمگیر حیثیت اختیار کر چکی ہے, آج آپ نہیں جانتے کہ اسلام کے نام پر پوری دنیا میں کس انداز میں کفر پھیلایا جا رہا ہے. آج اسلام کے نام پر لٹیچر بھیجا جا رہا ہے جس لٹیچر میں صحابہ کو معاذ اللہ کیا کچھ نہیں کہا جاتا, لٹریچر اسلام کے نام پر جا رہا ہے اور لٹریچر کا مصنف اسلام کے نام سے پکارا جا رہا ہے, لٹریچر کے مصنف کا تعارف اسلامی انقلاب کے رہنما اور لیڈر کی حیثیت سے کرایا جا رہا ہے. نام اسلامی انقلاب کا لیڈر, القاب اسلامی انقلاب کا لمبردار, کتاب اس کی اسلام کے نام پر, آپ پڑھو تو فتوے پیغمبر کے صحابہ پر کفر کیے, پیغمبر کے صحابہ پر کفر کے فتوے, قرآن مجید کے بارے میں تحریف کی روایات کہ یہ قرآن بدل دیا گیا ہے, پیغمبر کی جماعت حضور کے وصال کے بعد دائرہ اسلام سے نکل گئی تھی, یہ سارے کے سارے فکر, یہ سارے کے سارے کفریات آج دنیا میں اسلام کے نام پر 13 زبانوں میں ترجمہ کر کے, کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کے, باقاعدہ اس کے لیے پریس کیمپ کر کے دنیا میں اسلام کا لیبل لگا کر کفر پھیلایا جا رہا ہے. آپ خود اس بات پہ سوچیں, جب کفر اسلام کے نام پر پھیل رہا ہو, جب اسلام کے نام پر پیغمبر کی جماعت کو کافر کہا جا رہا ہو, جب اسلام کے نام پر قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہا جا رہا ہو, جب اسلام کے نام پر پیغمبر کے بعد معصوم اوروں کو معصوم قرار دیا جا رہا ہو, جب اسلام کے نام پر پیغمبر اسلام کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو کہ ان پہ وحی بھی آتی تھی, وہ اسلام کے حلال کو حرام کر سکتے تھے, حرام کو حلال کر سکتے تھے, وہ عالم الغیب و شہادہ تھے, وہ اعلیٰ کل شین قدیر تھے, کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع فرمان تھا, وہ انبیاء سے افضل اور اعلیٰ تھے, یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کہا جا رہا ہو, کفر کفر کے نام پر پھیلتا, خطرناک بات یہ بھی تھی اور اس کے لیے بھی کھڑے ہو جانا ہر مسلمان کے لیے لازم تھا. لیکن جب کفر اسلام کے نام پر پھیلے تو بتلاؤ کیا ہوگا, کیوں کفر از بابا برخیزت کجا مانت مسلمانی. میرے بھائیو وقت نہیں ہے اور موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں کہ آج کفر اسلام کے نام پر کیسے پھیلتا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس تفصیل کو بیان نہیں کر سکتا. رات کو سوتے سوتے آنکھ کھلتی ہے, ساری رات نیند نہیں آتی. یا اللہ کہاں جائیں, آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں جس دور میں کفر اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے, کفر اسلام کے نام پر دنیا میں پھیل رہا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز آپ کو مختلف مقامات پر معلوم ہوگی. خاص طور پر میں اس سازش کا پردہ 22 جمادی الثانی کو, اس سازش کا پردہ 25 دسمبر کو انشاءاللہ قلعہ کے اوپر جو صدیق اکبر کانفرنس ہو رہی ہے انشاءاللہ اس میں اس سازش کا بڑی تفصیل کے ساتھ پوسٹ مارٹم کروں گا اور آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا. اس وقت پاکستان میں اسلام کے نام پر 300 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اسلام کے نام پر پاکستان میں یہ تک ہو چکا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وائٹ پیپر شائع ہو گیا ہے. وائٹ پیپر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, یہ جرت نام اسلام کا ہے, نام دین کا ہے. اور اس شخص نے, اس پاکستان کے رشدی نے ایک نمبر سے لے کر 100 نمبر لگائے ہیں اور فاروق اعظم کو 100 گالی دی ہے. یہ کتاب ہم وقت کے وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھوں سے دے چکے ہیں, ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس کفر کو پیش کر چکے ہیں. کس ملک سے, ایران سے, لبنان سے, تہران سے کیا رہا ہے, کفریہ لٹریچر کیسا پھیل رہا ہے, وقت کے حکمرانوں کو دس بدس سامنے بیٹھ کر سمجھا کر یہ تمام کا تمام لٹریچر دے چکے ہیں, مگر وہ دس سے مس نہیں ہوتے, ان کے کانوں پہ جو نہیں رہتی. آج سیاست کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دیں گے, کرسی کے تحفظ کی بات آتی ہے کہتے ہیں گولی مار دیں گے. کرسی کا تحفظ مقصود ہو تو ٹریفک بند ہے, مسافر پریشان ہے, گولی کا آرڈر ہے, ٹانگیں توڑنے کے دعوے ہیں. تم اقتدار کے تحفظ کے لیے ٹانگیں توڑتے ہو, اقتدار کے تحفظ کے لیے گولی چلاتے ہو, اقتدار کے تحفظ کے لیے سختی کرتے ہو. اسے فرقہ واریت نہیں کہتے, اسے دہشت گردی نہیں کہتے, اسے تقریب کاری نہیں کہتے. میں اسلام کے تحفظ کے لیے سخت انداز اختیار کرتا ہوں تو فرقہ واریت کیسے ہو گیا؟ اور تم ہی وہ لوگ ہو جو کل ایک رشتی کے خلاف احتجاج کرتے تھے, مارچ کر رہے تھے, ایک رشتی کے خلاف اسلام آباد کا محاصرہ کیا تھا, نوجوان شہید ہو گئے تھے. اور اگر یورپ کے رشتی کے خلاف احتجاج کرنا عین ایمان ہے, عین دین ہے, فرقہ واریت نہیں ہے, تو پاکستانی رشتیوں کے خلاف احتجاج کرنا فرقہ واریت کیسے ٹھہرا؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں پاکستانی رشتیوں نے پاکستان میں اسلام کے نام پر وہ کچھ دکھ چھوڑا ہے, وہ کچھ شائع کر چھوڑا ہے, وہ کچھ آج تمہیں عام بک اسٹالوں پر دستیاب ہے. میں اس بات کا چیلنج کروں تو بیجا نہیں ہوگا, اس کفر کا مقابلہ رشتی کے کفر سے کرو تو یہ کفر اس سے ہزار گنا بڑا کفر ہے. وجہ کیا ہے کہ اس رشدی کے خلاف بولتے تو اس کا کوئی ماننے والا نہیں تھا, اس کی کوئی جماعت نہیں تھی, اس کے کوئی پیروکار نہیں تھے, اس کے کوئی معتقد اور مقتدی نہیں تھے. تمہیں ووٹوں کے عدالت تمہیں اس سے ووٹوں پر فرق نہیں آتا تھا, تمہاری سیاست میں کمی نہیں آتی تھی. ان رشدیوں کے خلاف بولیں گے تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی, ان رشدیوں کے خلاف بھی الگار کریں گے تو ووٹ نہیں ملیں گے, ان رشدیوں کے خلاف بھی الگار کریں گے تو شاید مشکلات آئیں گی. رشدی رشدی ہے, یورپ کا ہو یا پاکستان کا ہو, کفر کفر ہے, تہران کا ہو یا پاکستان کا ہو, کفر کا راستہ ہر جگہ روکا جائے گا, کفر کے راستے میں بند توڑا جائے گا. سپاہی صحابہ اسی کا نام ہے میرے بھائیوں. کفر کا کسی انداز میں, میں یہاں تک کہتا ہوں اگر کفر آئے سنت کا نام استعمال کر کے میرا باپ بھی کرے تو میں اسے بھی برداشت ہوں. کفر سنی کرے تب کفر ہے, کفر شیعہ کرے تب کفر ہے, دیوبندی کرے تب کفر ہے, حدیث کرے تب کفر ہے. ہم ہر کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں, ہر کفر کے خلاف اعلان جنگ کا نام سپاہ صحابہ ہے, ہر کفر کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی چٹان کا نام سپاہ صحابہ ہے, ہر کفر کے راستے روکنے والی دیوار کا نام سپاہ صحابہ ہے, ہر کفر کے مقابلے میں برسر پیکار جماعت کا نام سپاہ صحابہ ہے. آئیے سپاہ صحابہ کا ساتھ دیجئے. اور ہم نے خاص طور پر اس ملک میں خلفائے راشدین کے ایام پر سرکاری تعطیل کا مطالبہ بار بار کیا, لیکن جب حکمرانوں نے اس مطالبے پہ کان نہ دھرے, آج شکاکوں میں مرنے والے اس غیر مسلم مزدوروں کے لیے